أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرین السلام علیکم آپ تمام ناظرین کو قرآن عطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال انسان کی حقیقت جوئی اور اس کی سچی روحانی طلب کا بہترین مظہر نیز اس کی ترقی کے لیے ایک کھلا ہوا دروازہ ہے۔ سوال مخفی اور نامعلوم باتوں تک رسائی حاصل کرنے کے خاطر انسان کی لگاتار کوشش کا زندہ نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے کتراتے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ زمانہ خطیب منبر سنونی کا وہ یادگار جملہ ابھی بھولا نہ ہوگا کہ میرے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں اس دنیا میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں۔ سوال کی اسی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن عطرت اکیڈمی آپ کے سوالوں پر مبنی یہ پروگرام آسان راستہ پیش کر رہا ہے۔ ہمارا طریقہ کار آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا۔ ہم ایک مرتبہ پھر دہرائے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھیں گے، زید علماء کرام تشریف فرماؤں گے ہمارے ساتھ جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 03431919331 03431919131۔ اس کے علاوہ دوسرا نمبر ہے 03213808565۔ اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qitrat.org۔ ناظرین آج آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد ہم ناظرین کے سوالوں کی طرف چلتے ہیں اور پہلی کال دیتے ہیں، دیکھیں ہم سے کیا سوال پوچھا گیا ہے۔
السلام علیکم، میں عنایت علی کوئمبے سے بات کر رہا ہوں۔ آج تک میرا سوال یہ ہے، اگر انسان سود لینے کی نیت سے بینک میں بن پیسہ رکھے جبکہ ساری شرطیں بینک تک معین کرتا ہے اور شروع میں سود کی رقم اور مدت کو معین کر لیتا ہے، وہ شخص بینک کی شرائط کو قبول کرے تو اس سود کا لینا کیسا ہے؟
مولانا صاحب، یہ عنایت علی صاحب نے سوال کیا ہے، پہلا سوال وہ بینک کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ضمن میں میں آپ سے ایک دو سوال میں بھی عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ پر جو بینک سود وغیرہ دیتا ہے اس کے بارے میں، اور ریٹائر حضرات جو اپنا پیسہ سیو کرنے کے لیے رکھتے ہیں اس کے اوپر جو سود ملتا ہے، ان کے بھی اگر اس سوال کے ساتھ ساتھ اگر آپ جواب دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سود حرام ہے، لہذا کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ جس میں آخر میں گھوم پھر کر انسان کو سود لینا پڑتا ہو یا دینا پڑتا ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر یہ سود کا معاملہ چاہے کسی ایک شخص سے کیا جائے، عام کاروباری افراد سے کیا جائے کہ صاحب آپ مجھے 5 لاکھ کی لون دے دیجئے اور میں آپ کو ماہانہ 5,000 روپے یا 10,000 روپے دیتا رہوں گا، یا 5 لاکھ کی لون دے دیجئے اور 6 مہینے کے بعد میں آپ کو 6 لاکھ دے دوں گا، چاہے یہ کسی عام آدمی سے ڈیل کی جائے تب بھی یہ سود کہلائے گا، اور چاہے کسی بڑے کاروباری اداروں سے اس طرح کی ڈیل کی جائے، اور پیسہ دینے والا، قرضہ دینے والا کسی زیادتی کا مطالبہ کرے تو اسے بھی سود کہا جائے گا۔ دونوں باتیں سود ہیں، مگر ہمارے فقہا اور مجتہدین کرام نے موجودہ زمانے میں انسان کی آسانی کے لیے کچھ ایسے راستے بتائے ہیں کہ جو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ یہ سود ہیں مگر یہ سود نہیں کہلائیں گے، اور وہ راستے اس انداز سے معین کیے گئے ہیں کہ جہاں سود کی تعریف کو اچھی طرح پرکھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ حل پیش کیے گئے ہیں کہ سود سے بچنے کے یہ سارے حل موجود ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ بسا اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب سود تو سود ہوتا ہے, کان آپ یہاں سے پکڑے ہیں یا وہاں سے گھما کے پکڑے ہیں, بہرحال سود سود بن گیا اور سود حرام ہوتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذرا سے رد و بدل کی وجہ سے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. ایک چیز بالکل حلال ہوتی ہے, اس کو ذرا سے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جائے تو مکمل حرام بن جائے گی. جیسے خود شادی کے معاملے میں کیا ہے, شادی کے معاملے میں اگر لڑکا اور لڑکی یا لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے ایک رشتہ طے کرتے ہیں, تو رشتہ طے کرنے کے بعد باقی ساری چیزیں وہی ہوں جو عام دنیا میں ہوتی ہیں, مگر درمیان میں انکاہتوں و زبشتوں کا سوا نہ آئے, تو یہ شادی نہیں کہلائے گی. شرعی اعتبار سے یہ بہت بڑا گناہ کہلائے گا, زنا کہلائے گا. اور اسی سے سزا یہاں پر بھی بڑی سخت ہے اور قیامت میں بھی بڑی سخت ہے. اگر درمیان میں انکاہتوں و زبشتوں کا سوا نہ آئے تو اتنا بدترین گناہ بن جاتا ہے, اور درمیان میں یہ والا سوا آ جائے تو بالکل حلال و جائز بن جاتا ہے. کوئی چیز بھی اس میں حرام نہیں رہتی, بلکہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں یہ بتایا گیا کہ یہ ثواب کا کام بن جاتا ہے. تو بظاہر یہ وہی چیز ہے, بس درمیان میں ایک فقط صیغہ موجود ہو تو یہ بالکل حلال, اور صیغہ موجود نہ ہو تو یہ حرام. چنانچہ سود کے حوالے سے یہ بات ہے جو پیش نظر رکھنا چاہیے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں سے کان پکڑے تب بھی سود ہے, وہاں سے پکڑے تب بھی سود ہے, مگر نہیں, اس کے کچھ راستے ہوتے ہیں. ان راستوں کو متعین کرنا یہی فقہا اور مجتہدین کا کام ہوتا ہے. لہذا سود کی تعریف کے اعتبار سے پہلے سود کی اگر ڈیفینیشن اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرضہ دے رہا ہے تو قرضہ دیتے وقت اگر وہ اضافی رقم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, مثلا 5 لاکھ کا قرضہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ ماہانہ مجھے 10,000 روپے دیجیے, یا 5 لاکھ کا قرضہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال کے بعد مجھے 6 لاکھ دیجیے, اگر اضافی رقم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ سود کہلاتا ہے. مگر اس میں ایک بات بہت ہی باریک اور قابل توجہ ہے, جو قرضہ دے رہا ہے وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرے تو یہ سود کہلائے گا. لیکن اگر فرض کیجیے گا قرضہ دینے والا کچھ اپنے جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا, اپنے جانب سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے, ہاں قرضہ لینے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیجیے کہ آپ کے پاس فالتو پیسے پڑے ہیں, آپ کے پاس تو فالتو پڑے, آپ مجھے دے دیے, میں اپنے کاروبار میں لگاؤں گا, اور کاروبار میں جو لگاؤں گا تو اس سے میں آپ کو ماہانہ پیسے دیتا رہوں گا, یا کاروبار میں لگاؤں گا 3 سال کے بعد آپ کو 5 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ بنا کے دے دوں گا. جو دینے والا ہے, قرضہ دینے والا ہے, وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے, سامنے لینے والا یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ماہانہ 10,000 روپے دوں گا, یا میں آپ کو 3 سال کے بعد دگنا بنا کے دوں گا. لینے والا اگر اس طرح کی بات کرے تو اس کو سود نہیں کہا جاتا ہے. لہذا ایسی صورت میں جہاں ہم بینکوں میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور بینک ہمیں منافع دیتا ہے, تو عام طور پر جو اپرادھ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے, اپنی جانب سے کوئی شرط نہیں لگا رہے ہوتے, وہ بینک والے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے پاس پیسے رکھوائے تو ہم آپ کو 8% دیں گے, ہم آپ کو 12% دیں گے, بینک والے خود اگر یہ بات کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ, یعنی ویسے تو ذرا سا اختلاف ہے اس میں, مگر اکثر فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سود نہیں کہا جاتا ہے. لہذا اب آئیے, جو بینکوں سے ملنے والا منافع ہے, اور فقط بینکوں سے ملنے والا منافع نہیں, جو آپ نے سیونگ سرٹیفکیٹ کی بات کہی ہے یا ریٹائرڈ افراد کا مسئلہ بیان ہوا ہے, ان تمام کا ایک مختصر سا جواب پیش کریں گے. یہ جتنے سود دینے والے ادارے ہیں, پرائیویٹ بینک, کافروں کا بینک اور حکومتی بینک یا حکومتی سیونگ سینٹر, یہ جتنے ادارے ہیں ان تمام کو ہم صرف 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. اگر فرض کیجیے کہ ہمارا پیسہ کافر بینک میں رکھا ہوا ہے اور کافر ہمیں منافع دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں سارے مسلمان فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کافر کے بینکوں سے منافع لیا مل رہا ہے تو یہ منافع لینا بالکل صحیح ہے, یہ منافع لینا صحیح ہے, مگر اس میں ایک نیت کرنا پڑے گی. وہ نیت یہ ہوگی کہ کافر کا مال لینا صحیح ہوتا ہے, چاہے وہ سود کے ارادے سے یا سود کی نیت سے دے رہا ہوں, مگر ہمیں یہ نیت کرنا پڑے گی کہ چونکہ کافر کا مال لینا صحیح ہوتا ہے, لہذا کافر بینک جتنا بھی منافع دے رہے ہیں چاہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹ میں منافع دے رہے ہیں، چاہے وہ فکس ڈپازٹ میں منافع دے رہے ہیں، یا کوئی اور کسی اور قسم کا اکاؤنٹ اس میں منافع دے رہے ہیں، یہ جتنے بھی قسم کا منافع دے رہے ہیں یہ منافع لینا ہمارے لیے بالکل صحیح ہو جائے گا. ہاں مسلمان پرائیویٹ بینک اگر منافع دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں فقہا میں چھوٹا سا مشاہدین میں تھوڑا سا اختلاف ہو. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی دونوں مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان پرائیویٹ بینک منافع دے رہے ہیں تو آپ کے لیے منافع لینا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی جانب سے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، آپ نے اپنی جانب سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، کوئی شرط نہیں لگائی ہے، تو آپ کے لیے منافع لینا صحیح ہو جائے گا. البتہ یہاں پر امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ اس طرح کا منافع دے رہے ہیں اس کے باوجود یہ منافع لینا صحیح نہیں ہوگا، آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا حساب رکھنا پڑے گا، جتنا پیسہ آپ نے جمع کروایا فقط اتنا پیسہ ہی آپ وہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں، آپ سے نکلوا سکتے ہیں، جو منافع کا پیسہ جسے وہ سود کہہ رہے ہیں یا سود کا پیسہ وہ نہیں دیا جا سکتا، جتنا آپ نے جمع کرایا ہے بس اتنا ہی پیسہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکالیے، باقی پیسہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے بھی نہیں نکال سکتے ہیں. مسلمان پرائیویٹ بینکوں کا مسئلہ آپ نے سن لیا، اب آئیے مسلمان حکومتی ادارے. حکومتی اداروں میں حکومتی بینک بھی آ جائیں گے اور یہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ جیسے ادارے بھی آ جائیں گے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک ہے، آئی ڈی بی پی ہے، یا اس قسم کے دوسرے ادارے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں، اگر یہ منافع دے رہے ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر بھی امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا منافع لینا صحیح نہیں ہے، آپ نے جتنا پیسہ ان بینکوں میں جمع کروایا فقط اتنا پیسہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے، آپ کو باقاعدہ اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑے گا. ہاں یہاں پر آیت اللہ خوئی اور آیت سیستانی فرماتے ہیں کہ جی آپ ان بینکوں سے بھی منافع لے سکتے ہیں، سرکاری بینک جو منافع دے رہے ہیں یا سیونگ سرٹیفکیٹ والے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ والے، ایس ایس سی والے جو منافع دے رہے ہیں، یہ منافع بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مگر منافع لینے کے بعد آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آدھا منافع کسی غریب کو دے دیجیے اور آدھا منافع آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ آیت اللہ خوئی نے ذرا زیادہ چھوٹ دی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 20% منافع آپ کسی غریب کو دے دیجیے اور 80% منافع آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سرکاری بینکوں اور سرکاری اداروں کا ملنے والا منافع اس انداز سے آیت اللہ سیستانی اور آیت خوئی کے نزدیک صحیح ہو جائے گا، اور باقی بینکوں کا بھی اور مشاہدین کا بھی مسئلہ آپ نے سن لیا.
عنایت صاحب آپ کا سوال تھا اور مولانا صاحب نے جو ہے مختلف مراجع کا مختلف نظریات آپ کے سامنے تفصیلیں رکھ دیے، لہٰذا ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم، میں غلام عباس سلجر بازار نمبر 3 سے بات کر رہا ہوں. اگر سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ پیسے میت کی زندگی کے بیمہ کی وجہ سے ملا ہے، کیا اس پر بھی کون سے واجب ہے؟ شکریہ.
جی
مولانا صاحب، یہ غلام عباس صاحب نے سوال کیا ہے اور یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیمہ پالیسی کی وجہ سے میت نے زندگی میں بیمہ پالیسی رکھی اور بعد میں جو پیسے ملتے ہیں اس پر کیا خمس ہے؟
بیمے کا مسئلہ یہ ذرا سا مختلف ہو جائے گا. بیمے میں چونکہ میری کوشش یہ ہے کہ مختلف مراجع کرام کے مسائل پر عمل کرنے والے افراد ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور دوسرے علاقوں میں بھی موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے قریب قریب ان تمام مراجع کرام کے مسائل بیان کرتا ہوں کہ جن کی عام طور پر تخلیق کی جاتی ہے یا ان کے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو بیمہ کمپنی سے ہمیں رقم ملتی ہے، امام خمینی کے یہاں اس ملنے والی رقم پر کوئی خمس نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ایسا پیسہ ہے کہ جو بغیر خمس کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وجہ بھی سن لیجئے، آیت اللہ خمینی کا نظریہ یہ تھا، اچھا یہ نظریہ جو میں بتا رہا ہوں فقط آیت اللہ خمینی کا نہیں، رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کے لیے نظریہ ہے کہ چونکہ گفٹ پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، جتنا بھی گفٹ دیا جاتا ہے اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، تو بیمہ کمپنی کی جانب سے جو کچھ یہ مل رہا ہوتا ہے اس کو بھی گفٹ سمجھا جاتا ہے اور گفٹ پر خمس نہیں ہوتا ہے. لہذا امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ دونوں مشاہدین کے نزدیک اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا، جبکہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی دونوں مشاہدین کے نزدیک اس رقم پر خمس ہوگا، مگر جیسے بینے کی رقم ملی ہے ویسے ہی فوراً خمس ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب آپ کی حمص کی تاریخ آ جائے گی, جو بھی آپ کی حمص کی تاریخ ہو, مثلا پہلی جنوری یا مثلا پہلی رمضان, جو آپ کی حمص کی تاریخ ہے, اس تاریخ تک اگر یہ دینے کا پیسہ کچھ بچے گا, اگر سارا کا سارا پیسہ بچ گیا تو پورے کے پورے پیسے پر حمص آ جائے گا, اور اگر اس میں سے آدھا پیسہ یا کچھ پیسہ بچ گیا تو جتنا بچ گیا اتنے رقم پر حمص آ جائے گا, اور اگر آپ کی حمص کی تاریخ آنے تک اس میں سے کچھ نہیں بچا, مثلا آپ کو گاڑی کی ضرورت تھی آپ نے گاڑی لے لی, مثلا آپ کو فریج کی ضرورت تھی آپ نے فریج لے لیا, آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی حلال کام ہو سکتے ہیں, بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا مثلا آپ نے اس میں رقم خرچ کر دی, تو اگر آپ کے حمص کی تاریخ آنے تک یہ رقم اگر خرچ ہو گئی ہے تو آیت اللہ خوج اور آوائی سیستانی میں کہ یہاں بھی اس کا حمص نہیں ہوگا. حمص فقط اس صورت میں ہے کہ آپ کے حمص کی تاریخ آنے پر اس میں سے کچھ رقم بچ جائے یا پوری رقم بچ جائے تو حمص ہوگا.
جی مولانا صاحب, اس میں یہ کہ میں چھوٹا سا سوال کروں گا, اگرچہ یہ سطحی سوال ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں, تو آپ یہ بتا دیں کہ حمص کن کن چیزوں پر اور کتنے عرصے کے بعد جو ہے حمص جو ہے واجب ہو جاتا ہے؟
حمص میں یہ ہے کہ تمام احکام کی آمدنی پر حمص واجب ہو جاتا ہے, اور واجب ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہوئی ہے اس آمدنی کو آپ استعمال کریں, سال بھر جائز و حلال کام میں استعمال کریں, جتنے آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ اخراجات اچھے طریقے سے انجام دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سادہ زندگی بسر کریں یا بہت پیسے بچائیں, نہیں, آپ کو اسلام نے چھوٹ دے رکھی ہے, آپ چاہیں تو بالکل اطمینان کے ساتھ, آرام کے ساتھ, عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, بس پیسے کو کسی حرام کام میں استعمال نہیں کرنا ہے, پیسے کو اسراف کے طور پر ضائع و برباد نہیں کرنا ہے. باقی جتنے بھی حلال طریقے ہو سکتے ہیں, آپ اچھا مکان بنائیے, اچھی گاڑی خریدیے, آپ اچھے مکان کے اندر فرنیچر سجائیے, اور جو آپ کے جائز اخراجات ہیں وہ سارے کیجیے, مثلا حج و عمرہ ہی نہیں, حج و عمرے کے علاوہ اگر آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں, یورپ جانا چاہتے ہیں, امریکہ جانا چاہتے ہیں, تمام مقامات پر آپ جا سکتے ہیں, اور یہ سارا پیسہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر جائز اور حلال طریقے کے مطابق ہے. جائز و حلال طریقے کے مطابق پیسہ استعمال کرنے کے بعد آپ کی حمص کی تاریخ تک اگر اس پیسے میں سے کچھ بچ جائے گا تو آپ کو اس کا پانچواں حصہ یعنی 20% نکالنا پڑے گا, اور یہ پانچواں حصہ حمص کہلاتا ہے. آپ کی حمص کی تاریخ آنے پر جو بچی ہوئی رقم ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکالنا ہے, اور پانچواں حصہ نکالنا یہ اس صورت میں کہ حلال آمدنی سے بچ جائے گا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ انسان نے کسی حرام کام میں پیسہ خرچ کر دیا ہے, بہت سارے اپرادھ ہیں جو عیش و عشرت کے لیے مثلا ہانگ کانگ چلے جاتے ہیں, سنگاپور چلے جاتے ہیں, یا کسی اور مقام پر چلے جاتے ہیں, یا اپنا پیسہ دوسرے حرام طریقے سے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, شراب پی کر وہ پیسہ استعمال کر دیا, جوا کھیل کر وہ پیسہ استعمال کر دیا, تو جتنا بھی پیسہ حرام طریقے سے انسان استعمال کرے گا اس میں حرام طریقے سے استعمال کرنے میں فقط شراب اور جوا ہی نہیں آ جاتا, حرام طریقے سے پیسہ استعمال کرنے میں وہ پیسہ بھی آ جاتا ہے جو مثلا انسان بریڈ خریدتا ہے داڑھی موڑنے کے لیے. داڑھی موڑنا اسلام میں حرام ہے, لہٰذا بریڈ جو داڑھی موڑنے کے لیے خریدا جا رہا ہے یہ حرام کام کے لیے خریدا جا رہا ہے. یا مثلا عورتیں جو میک اپ کا سامان خرید رہی ہیں اور میک اپ کا سامان خریدنے کے بعد میک اپ کرنے کے بعد نامحرم کے سامنے جا رہی ہیں, تو یہ اس طرح سے میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے جانا گناہ کا کام ہے. لہذا اس طرح سے جتنا پیسہ حرام کاموں میں استعمال کیا جائے گا اس ساری رقم پر بھی حمص دینا پڑے گا. اگرچہ یہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے, اگر آپ گاڑی پر پیسہ خرچ کر دیتے تو اس کا حمص دینے کی ضرورت نہیں تھی, آپ فریج خرید لیتے اس پر حمص دینے کی ضرورت نہیں تھی, آپ مکان خرید لیتے اس پر حمص دینے کی ضرورت نہیں تھی, مگر آپ نے بلیڈ حرام کام کے لیے خریدا ہے جائے گا اس پر حمص دینا پڑے گا, اگر میک اپ کا سامان حرام کام کے لیے خریدا گیا ہے تو اس پر حمص دینا پڑے گا. تو جتنی رقم حرام کاموں پر خرچ کی جاتی ہے اس کا حمص دینا پڑتا ہے.
جی غلام عباس صاحب, آپ نے بیوہ پالیسی کے بارے میں حمص کے بارے میں سوال کیا, ہم نے بنیادی طور پر حمص کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے اس سوال کا اضافہ کیا, لہٰذا تفصیل مولانا صاحب نے جواب دیا, آپ ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم, میں محمد حسین سید بغل امریک سے بات کر رہا ہوں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس دو گھر ہیں, ایک میں خود رہتا ہوں اور دوسرا کرایہ پر لیا, ایک میرا نام پر ہے اور دوسرا میری بیوی کے نام پر, کیا کرایے والے گھر پر حمص واجب ہوگا یا نہیں؟ شکریہ.
مولانا صاحب یہ سوال جو ہے محمد حسین صاحب نے سولجر بازار سے کیا ہے, اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دو گھر ہیں, ایک میں خود ایک ان کے نام پر ہے, ایک ان کی بیوی کے نام پر ہے, ایک میں خود رہتے ہیں, ایک کرائے پہ کیا ہوا, تو کرائے والے
یوں سمجھ لیجئے کہ جو خمس کے متعلق میں نے تفصیلات ابھی پہلے سوال میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں, وہ تفصیلات ان چیزوں کے بارے میں تھی جو گھریلو مصارف میں استعمال کی جاتی ہیں. اگر گھریلو کام کاج کے لیے اور گھر کے مطلب کے لیے ان چیزوں کو اور پیسوں کو استعمال کیا جائے تو جتنا پیسہ استعمال کر لیا گیا ہے اس پر خمس نہیں ہوگا. مثلا گھر خریدنا خود اپنی ضرورت کے مطابق, رہائش کے لیے گھر خریدنا, اگر رہائش کے لیے گھر خریدا گیا ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رہائش کے لیے گھر خریدا گیا ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اسی سال کی آمدنی سے گھر خرید لیا ہے. اگر آپ دس سال تک پیسے جمع کرتے رہے تو دس سال تک جتنے پیسے جمع کرتے رہے ہر سال اس کا خمس نکالنا ضروری تھا. اگر آپ نے گھر بنانے سے پہلے اس کا خمس نہیں نکالا تو یہ ذمہ داری ہے کہ گھر بنانے سے پہلے اس کا خمس نکالیے, اس لیے کہ دس سال سے وہ جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس جمع ہونے والی رقم پر خمس لازمی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اسی سال میں پیسہ آ گیا اور اسی سال میں اس نے مکان خرید لیا اور خرید کر اس میں رہنا بھی شروع کر دیا تو اس مکان پر خمس نہیں ہوگا. گھریلو مصارف کے حوالے سے یہ والا مسئلہ ہے, مگر کاروبار کے حوالے سے یہ مسئلہ نہیں ہے. کاروبار کے حوالے سے بات نہیں ہے کہ آپ نے جس چیز کو استعمال کر لیا اس پر خمس نہیں ہوتا ہے. گھریلو معاملات میں تو ایسا ہی ہے کہ جس کو آپ نے استعمال کر لیا اس پر خمس نہیں ہوگا. اگر آپ نے گھر خرید کر اس میں رہائش شروع کر دی اس پر خمس نہیں ہوگا, گاڑی خرید کر اسے چلانا شروع کر دیا اس پر خمس نہیں ہوگا, کتاب خرید کر اسے آپ نے پڑھ لیا اس پر خمس نہیں ہوگا, اگر آپ نے ٹی وی خرید کر اسے دیکھنا شروع کر دیا اس پر خمس نہیں ہوگا. مگر کاروباری معاملات میں ایسا نہیں. کاروباری معاملات میں آپ نے اگر کاروبار کے لیے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کو استعمال کر لی ہے تو استعمال کرنے کے باوجود اس پر خمس ہوتا ہے. مثلا فرض یہ کہ مجھے اپنے دفتر کے لیے اے سی کی ضرورت تھی, لہٰذا 25,000 کا میں نے اے سی خرید لیا. 25,000 میرے پاس اسی سال آئے تھے اور اسی سال جو کاروبار کا منافع ہوا تھا اس سے مثلا دفتر کے لیے اے سی خرید لیا. اب دفتر کے لیے اے سی خریدا اور اس کے بعد جب خمس کی تاریخ آ گئی تو 25,000 کا اے سی مثلا 15,000 کا ہو گیا, مارکیٹ میں اس کی ویلو کم ہو گئی, استعمال شدہ ہو گیا لہٰذا اس کی قیمت کم ہو گئی. لہٰذا اب مجھے اگرچہ یہ اے سی میں استعمال کر چکا ہوں, ایئر کنڈیشن میں استعمال کر چکا ہوں, مگر اس کے باوجود مجھے 15,000 کا خمس دینا پڑے گا. یعنی 25,000 کا خریدا تھا مگر خمس دینے کی تاریخ آئی اس وقت اس کی قیمت کم ہو گئی استعمال کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو جتنی قیمت کم ہو گئی ہے اتنی قیمت کا خمس نکالنا پڑے گا. گھر کے لیے اگر میں نے ایسی خریدا ہوتا اور اسے استعمال کر لیا ہوتا تو اس پر خمس نہیں دینا پڑتا, لیکن کاروبار کے لیے اگر میں خرید رہا ہوں تو چاہے اس کو میں استعمال کر چکا ہوں تو استعمال کرنے کے باوجود جب خمس کی تاریخ آئے گی تو اس پر خمس نکالنا پڑے گا. تو کاروبار کا مسئلہ گھر کے مصارف سے علیحدہ ہے. آپ نے جو کرائے کے مکان کا مسئلہ پوچھا ہے اس کا مسئلہ بھی بالکل کاروبار کی طرح ہے. یعنی کاروبار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دکان کھول کے بیٹھ جائے, دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, یہ بھی آمدنی کا ذریعہ ہے, آمدنی پیدا کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کاروبار نہ کرے, اس جگہ کو اس چیز کو کرایہ پر دے دے اور اس کا کرایہ حاصل کرے, تو یہ کرایہ بھی کاروبار ہی میں شامل کیا جائے گا. لہٰذا اگر آپ نے مکان کرائے پر دے دیا ہے تو گویا آپ کرائے پر دے کے ایک آمدنی کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں, تو اس مکان کا بھی آپ کو خمس لینا پڑے گا. گھریلو مکان کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دینا پڑے اگر آپ اس کو ایک سال میں استعمال کر لیں, مگر کاروبار کے مکان کا آپ کو خمس دینا پڑے گا, چاہے اس کو دوسرے لوگ استعمال بھی کر لیں اس کے باوجود اس کا خمس ادا کیا جائے گا.
محمد حسین صاحب, آپ کے سوال کا جواب مولانا صاحب نے دے دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر گھریلو آپ جو جس گھر کو استعمال کر رہے ہیں جس میں رہائش پذیر ہے اس کا خمس نہیں ہوگا, باقی جو کرائے پہ جو گھر دیے ہیں وہ کاروبار کے ذمن میں آتا ہے لہٰذا اس کے اوپر خمس ہوگا. لہٰذا ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم, میں فلالی بازن سے بات کر رہا ہوں. آغا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد مجھے 20,00,000 روپے دیے اور میں نے اسے کہیں کم ٹائم کے لیے فکر کیا, اب میرے خمس کا وقت آ گیا ہے, اب میں اس پیسے اور اس کے فائدے کا حساب کس طرح کروں؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ فدا علی صاحب نے گارڈن سے سوال کیا اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو 20,000 روپے دیے اور انہوں نے فیس کر دیا کم ٹائم کے لیے بینک میں. اب جو ہے خمس کا وقت بھی آیا ہے تو اس فائدے اور اس پیسے میں سے کس طرح سے خمس نکالا جائے؟
اگر آپ نے اپنی رقم جو 20,00,000 آپ بتا رہے ہیں یہ رقم اگر بینک میں فکس کروا دی ہے تو چاہے آپ نے کسی سرٹیفکیٹ میں فکس کروا دی ہو سیونگ سرٹیفکیٹ میں یا بینک کے کسی اکاؤنٹ میں فکس کروا دی ہو, دونوں صورتوں میں جب آپ کی خمس کی تاریخ آ جائے گی تو اس پر خمس آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اب خمس ادا کرنا پڑے گا کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ کی اصل رقم ہے اور ایک وہ رقم ہے کہ جو منافع کے طور پر ملنے والی ہے. اصل رقم اور منافع دونوں پر اصل میں تو خمس ہے, اصل رقم پر بھی خمس ہے اور منافع پر بھی خمس ہے. اچھا ان کا سوال غالباً یہ تھا کہ ان کو 20,00,000 کہیں سے ملے؟
والد صاحب نے دیے ان کو 20,00,000.
ہاں والد صاحب نے. اچھا تو ذرا اس کی تفصیل زیادہ تفصیل میں جانا پڑے گا. اگر والد صاحب نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور والد صاحب نے آپ کو بطور گفٹ دیے ہیں تو گفٹ کا مسئلہ ابھی شروع میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ امام خمینی کے یہاں اور آیت اللہ خامنائی کے یہاں گفٹ کی رقم پر خمس نہیں ہوتا ہے. لہٰذا والد صاحب نے اگر آپ کو 20,00,000 روپے بطور گفٹ دیے ہیں اور وہ پیسے آپ نے بینک میں فکس کروا دیے ہیں تو ایسی صورت میں یہ 20,00,000 روپے پر اگر آپ آیت اللہ خامنائی یا آیت اللہ خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ کو اس 20,00,000 کی رقم پر خمس نہیں دینا ہے. مگر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی ان دونوں مجتہدین کے یہاں گفٹ پر بھی جو تحفہ ملتا ہے تحفے پر بھی خمس ہوتا ہے. لہذا اگر آپ آیت اللہ سیستانی اور آیت خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں تو ایسی صورت میں اس 20,00,000 کی رقم پر بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا. 20,00,000 کی رقم پر تو خمس دینا پڑے گا. اب آئیے 20,00,000 کے بعد منافع, یعنی دو مجتہدین کے نزدیک نہیں دینا ہے, دو کے نزدیک خمس دینا ہے. اس کے بعد آ جائیے اب منافع. تو منافع کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی شروع میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ آیت اللہ خمینی کے نزدیک تو اس طرح کا منافع لینا ہی صحیح نہیں ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح کس انداز سے فکس کروایا یا کہاں پر فکس کروایا. اگر آپ نے جائز طریقے سے اس کو فکس کروایا ہے اور اس کے بعد جو اس کا منافع ملا ہے تو ایسی صورت میں تو سارے مجتہدین کے نزدیک اس منافع پر بھی خمس ہوگا, یعنی چاروں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ منافع کی رقم پر خمس ہوگا. مگر منافع کی رقم پر خمس ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ منافع آپ لے لیں اور لینے کے بعد آپ کی جو خمس کی تاریخ ہے اس تاریخ سے یہ منافع آپ کے پاس پڑا رہے. اگر یہ منافع آپ کے پاس پڑا رہے گا تو اس پر خمس آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے منافع لے لیا اور خمس کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے کسی بھی حلال و جائز کام میں اس کو استعمال کر لیا تو استعمال کرنے کے بعد اس پر خمس نہیں ہوگا. اگر خمس کی تاریخ پر اس منافع میں سے کچھ نہیں بچا تو آپ پر کوئی خمس نہیں ہے, اور اگر کچھ مقدار بچ گئی ہے تو اتنی مقدار پر آپ کو خمس دینا پڑے گا. ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے خمس کی تاریخ آ گئی ہے, بینک والوں نے منافع دے دیا ہے, مگر ابھی آپ وہ پیسے نکلوا نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا ٹائم ابھی باقی ہے. ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد وہ منافع نکلوایا جا سکے گا, اس سے پہلے وہ منافع نہیں نکلوا سکتے. جیسے کچھ سرٹیفکیٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ نے 3 سال کے لیے اس کو فکس کر دیا, مثلا 5,00,000 روپے 3 سال کے لیے آپ نے فکس کر دیا, وہ منافع دے رہے ہوتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد, ہر 6 مہینے کے بعد منافع دے رہے ہیں, مگر آپ نے منافع نہیں دیا. آپ نے یہ طے کیا کہ پورے 3 سال کے بعد منافع دیں گے, تو 6 مہینے کے بعد حکومت کو منافع دے رہی ہے مگر چونکہ آپ نے منافع نہیں لیا تو ابھی آپ کو اس منافع پر خمس نہیں دینا ہے. یعنی اگر درمیان میں آپ کی کہیں خمس کی تاریخ آ جائے تو آپ کو اس منافع پر خمس نہیں دینا. ہاں 3 سال کے بعد جب منافع آپ لیں گے تو منافع لینے کے بعد اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ منافع آپ کے خمس کی تاریخ تک بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے. اگر یہ منافع نہ بچے 3 سال کے بعد کی بات کرنا ہے, 3 سال کے بعد بھی اگر یہ منافع نہ بچے تو آپ کو کوئی خمس نہیں دینا, اور اگر کچھ بچ گیا یا سارا بچ گیا تو ایسی صورت میں منافع پر بھی خمس دینا ہوگا.
فضالی صاحب یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا, اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, میں محمد امین گارڈن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مالی مشکل کی وجہ سے قرض کے لیے درخواست دی اور کچھ مدد کے بعد مجھے قرض مل گیا, اور یہ وہ ایام تھے جس میں میں خمس نکالتا تھا, کیا اس قرضے کا خمس بھی منتر واجب ہوگا؟
مولانا صاحب انہوں نے قرض کے لیے درخواست دی اور انہیں آیا میں یہ خمس بھی نکالا کرتے تھے اور قرض بھی مل گیا, تو کیا اس قرض کے اوپر خمس ہوگا؟
ہاں, جہاں تک قرضے کا سوال پوچھا ہے کہ قرضے پر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس کے لیے پہلے کلی قاعدہ یا فارمولا ذہن نشین ہو جائے تو سارے قرضوں کا مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ خمس فقط اس رقم پر ہوتا ہے جو آپ کی اپنی ہو, اور آپ کی اپنی رقم بھی آپ کے خمس کی تاریخ تک بچ جائے تو اس پر خمس ہوتا ہے. لہذا اگر کسی اور کی رقم آپ کے پاس ہے تو اس پر خمس نہیں ہوگا. لہذا ایسی صورت میں اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو یہ قرضہ لینے کے بعد پیسہ آپ کے پاس آ گیا, پیسہ آپ کے پاس آ گیا مگر فی الواقعی آپ کا پیسہ نہیں, یہ پیسہ دوسرے کا جو اس نے آپ کو یہ پیسہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, چونکہ آپ کا پیسہ نہیں ہے لہذا اس پیسے پر خمس نہیں ہوگا. لہذا جتنے بھی قرضے کی رقم لی جاتی ہے ان پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے. اور قرضے ہی کی طرح باقی چیزوں کا معاملہ ہے, فرض کیجیے کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے, عورتوں نے دوسری عورتوں کے پاس زیورات بطور امانت رکھوائے ہیں, تو جو چیز ہمارے پاس بطور امانت ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے, چونکہ ہماری اپنی نہیں ہے لہذا اس پر خمس نہیں ہوگا. خمس فقط اس رقم پر ہوتا ہے کہ جس کے ہم مالک بن جائیں, جس کے ہم مالک نہیں ہیں اس کا خمس نہیں ہوتا ہے. لہذا نہ امانت پر خمس ہوتا ہے اور نہ ہی قرضے پر کوئی خمس ہوتا ہے. اگر یہ رقم یہ چیز آپ کے پاس پڑی ہے امانت والی یا قرضے والی تو اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا.
جی مولانا صاحب, یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی قرض لے لیتا ہے, لیکن اگر مثلا کسی نے قرض دیا ہوا تھا اور خمس کے ایام میں ہی وہ قرض واپس آ جائے تو وہ قرض والے پیسے کے اوپر بھی خمس جو ہے, خواہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو, اس کے اوپر کیا خمس ہوگا؟
ہاں, یہ تو معاملہ پہلا سوال تھا کہ قرضہ لیا ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قرضہ دیا ہے, تو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ واپس مل گیا ہے تو کیا اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں دونوں اعتبار سے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ قرضہ آپ نے دیا ہے, اب یہاں دو صورتیں ہیں, قرضہ دیا ہے مگر وہ پیسے واپس نہیں ملے, یا قرضہ دیا ہے وہ پیسے واپس بھی مل گئے. دونوں صورتوں میں اس پیسے پر خمس ہوگا. آپ نے اگر قرضہ دیا ہے تو چونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے, چاہے آپ کا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی جیب میں نہیں ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے, آپ نے کسی اور کو دیا ہے, مگر چونکہ آپ کا پیسہ ہے تو آپ کا پیسہ اگر آپ کو آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس پر خمس ہوگا. مگر اس پر خمس اس صورت میں ہوگا کہ جس کو قرضہ دیا ہے اس سے قرضہ واپس ملنے کا آپ کو یقین ہو, ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو قرضہ دیا جائے اس کے بعد کیا صورت حال بن جاتی ہے. قرضہ لینے کے لیے تو بہت ساری یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں اور طرح طرح کی یقین دہانیاں ہوتی ہیں, مگر قرضہ واپس کرنے کی جب باری آتی ہے تو آپ چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں, وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا, پھر اس کے بعد فون کرتے ہیں تو فون کا بھی جواب نہیں آتا, بلکہ اگر کبھی وہ فون پہ ملاقات کر بھی لیں, پکڑے بھی جائیں اور آپ ان سے آل آواز پوچھیں, ادھر ادھر کی باتیں پوچھیں تو بہت اچھے انداز سے جواب دیں گے, اور جہاں آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی جو قرضہ لیا تو اس کا کیا ہوا, تو وہاں سے جواب آئے گا کہ کیا کہا, اگر اس جگہ بولی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس قسم کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو جو قرضہ آپ نے دیا ہے اس قرضے پر خمس ہوگا, بشرطے کہ وہ قرضہ واپس ملنے کا یقین ہو, تب خمس ہوگا. اگر ملنے کا یقین نہیں ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو اس پر خمس نہیں ہوگا. اور جو قرضہ دیا تھا وہ قرضہ آپ کو واپس مل گیا, چاہے خمس کی تاریخ سے ایک دن پہلے واپس مل گیا, تو ایک دن پہلے بھی اگر واپس مل گیا تب بھی اس پر خمس ہوگا. یہ قرضہ چونکہ آپ کی ملکیت ہے لہٰذا اس پر خمس ہوتا ہے.
جی محمد امین صاحب, آپ نے قرضہ لینے کی بات کی اور ہم نے قرضہ دینے کے بارے میں اور پھر واپسی پیسہ آنے کے بارے میں بھی پوچھا, اور مولانا صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ جواب دیا. ناظرین, آج کی حد تک اتنا ہی, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ ایک مرتبہ پھر ہمارا موبائل نمبر نوٹ کر سکتے ہیں, ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0321380865, 0321380865. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qitrat.org. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کو ہماری ویب سائٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qitrat.org. اس کے ساتھ ہی ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے علمی استعداد سے جو ہے نوازا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, اب آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے، اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
Amen. کیا بورا تن من دھن سب پوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے